آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد علیہ وسلم जब किसी जन्म से लौटता है इस हाल में कि उनके कपड़े खून से आलूदा थे, उनके बदन के ऊपर जख्मों के निशान थे और बड़ी सुकूतें बर्दाश्त करके ये जन्म से किसी शरीर से वापस आ रहे थे। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं तो एक दफा रसूल गिरामी एक अजीब जुमला इस ग्रोह से कहते हैं। वो जुमला क्या है जमा सुनो, फरमाया कि मरहबा बिल्कौम قدر الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، مرحبا کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اس گروہ کو کہ جو ابھی چھوٹا جہاد کر کے آ رہا ہے، اللہ جو ابھی چھوٹا جہاد کر کے آ رہا ہے وبقي عليهم الجهاد الأكبر اور ابھی ان پر بڑا جہاد کرنا باقی ہے، جو ہے ابھی ان پر بڑا جہاد کرنا باقی ہے۔ قیل بہت جہاد لگ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ یا رسول اللہ ہم جو اپنے سینے کے اوپر اپنے بدن کے اوپر زخم کھا کے آ رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ہم میں سے بہت سے لوگ مجروح ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی مشکلات سہی ہیں، کئی کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد اب جب آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا جہاد ہے، تمہیں ابھی بڑا جہاد کرنا ہے، تو یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا کہ الجہاد فی النفس، دیکھو یاد رکھنا بڑا جہاد اپنے نفس سے مبارزہ کرنا، اپنے نفس کے مد مقابل کھڑے ہونا، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، یہ ایک بڑا جہاد ہے زندگی میں۔ اللہ عزیز، خواہشات نفسانی کے برخلاف عمل کرنا، مد مقابل کھڑے ہو جانا، بہت بڑا جہاد ہے۔ کہنے کے بعد بڑی آسان ہے لیکن دیکھیں عمل کے موقع پر کتنا مشکل ہے۔ انسان بعض دفعہ جنگ کے میدان میں گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہوتا ہے، گولیاں آ رہی ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں، لیکن انسان اس جہاد اصغر میں موجود تو ہے لیکن جہاد اکبر کے محاذ پر شکست کھا جاتا ہے، کسی لمحے میں اس کی جان جا سکتی ہے، ظاہری بدن جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، جان اس کی جا سکتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ شخص اس چھوٹے محاذ پر کامیابی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے لیکن نفس سے مبارزے کے مقام پر شکست کھا جاتا، کس طرح سے؟ توجہ سامنے، کس طرح سے؟ دیکھیں انسان جب جنگ پر جاتا ہے، مجاہد جب مبارزہ کرنے جاتا ہے، ظاہری دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ہزار قسم کے وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ حقیقی شہادت پائیں، شیطان نہیں چاہتا کہ وہ مقام جو خدا بند عالم نے مجاہدین کا رکھا ہوا ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ کہ جب ایک مجاہد اپنی زرہ کو پہن کر، لباس رسم کو پہن کر، شمشیر حمایت کر کے جب پہلا قدم اپنا گھر سے باہر نکالتا ہے تو خدا اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اللہ اکبر، سارے گناہ بخش دیتا ہے، کتنا بڑا مقام ہے جان گرامی، وہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اس مقام کو حاصل کرو، لہذا پہلا قدم نکالتے ہی کیا ہوگا؟ وسوسہ کہ تم جا رہے ہو، تم نے لباس رسم پہن لیا، تم نے بندوق لگا لی، تم نے جب فوجی لباس پہن لیا تو لوگ کہیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, لوگ کہیں گے کتنا بہادر ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے نہیں جا رہے, لوگ کہیں گے بڑا سجا انسان ہے. یہ بسوں سے کہاں سے آ گئے؟ شیطان کی روح سے آ گئے. خوب بات ہے انسان ان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور انسان شیطان کے وسوسوں کے شکار ہونے کے بعد اپنی نیت کو جو خالص نیت تھی یعنی خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مہاجر پر جا رہا تھا, خدا کے قرب کے بجائے اپنی شہرت کے لیے مہاجر پر جانے لگتا ہے. اور جو مہاجر پر پہنچتا ہے وہاں پر یہ خیال کہ ایسے شہید ہوں کہ میری بڑی بڑی تصویریں لگیں, ایسے مارا جاؤں کہ بڑا چرچا ہو جائے, میرا بڑا مجاہد تھا, بڑا شجاع تھا, بڑے بڑے بڑھ کر حملے کرتا تھا, اب بظاہر کیا فیصلہ کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ اس کی نیت خالص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جہاد اصغر میں تو حصہ لیا لیکن جہاد اکبر میں ابھی اس محاذ پر قائم نہیں ہو سکا, استقامت نہیں دکھا سکا. لہٰذا آپ دیکھیں شہید متحد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے سچی کہانی میں جو قصہ بیان فرمائے وہ روح بیت محمد والے محمد قصہ نقل کرتے ہیں کہ بدر میں جنگ بہت تھی, ایک شخص اس جنگ میں جنگ کرتے کرتے قتل ہو جاتا ہے. لوگ مسلمان آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اے رسول خدا فلاں شخص جو شہید ہو گیا لڑتے لڑتے, اللہ کی راہ میں مارا گیا, اللہ کی راہ میں شہید ہے. بس یہ جملے سننے تھے کہ ایک دفعہ رسول خدا نے کہا تو دیکھو یہ نہ کہو کہ فی سبیل اللہ وہ شخص شہید ہوا ہے, اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے, بلکہ یہ شخص اللہ کی راہ کی بجائے گدھے کی راہ میں خرچ ہوا, گدھے کی راہ میں مارا گیا. عجیب رسول کے جملے نظر نہیں آئے, اللہ کی راہ میں نہیں مارا گیا, گدھے کی راہ میں مارا گیا. سارے مسلمان متعجب کہ یا رسول اللہ عجیب بات کر رہے, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دشمن پر اس نے حملہ کیا, وہ بلکہ دشمن نے اس کے پر وار کیا, وہ دشمنان نے خدا دے کے مسلمان تھا آپ کا پیروکار تھا مارا گیا, ہم نے خود دیکھا شہید ہوا. رسول اللہ نے کہا دیکھو وہ جہاد اثر کر رہا تھا, اپنے الفاظ میں وہ جہاد اثر کر رہا تھا لیکن جہاد اکبر کے مقابلے میں مشکل کھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ ہو گیا مہاجر پر لیکن اسے دشمن کا ایک گدھا پسند آ گیا, دشمن کا ایک گدھا پسند آ گیا, بس اس نے چاہا کہ دشمن کے اس گدھے کو ہتھیار لے, لہذا اس نے دشمن کے اوپر حملہ کیا. قبل اس کے کہ دشمن پر اس کو وار پہنچتا دشمن نے اس کے اوپر وار کر دیا اور وہ مارا گیا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رات کا شہید ہے یا گدھے کی رات کا شہید؟ گدھے کے حصول کے لیے ایک انسان شہید ہو جائے اللہ ہو جائے یعنی مارا جائے قتل ہو جائے, وہ جان دینے جا رہے ہو کہ نیت تو خالص کرو, جہاد اکبر بہت عظیم جہاد ہے ظاہر ہے. اور یہاں جوانوں سے مخاطب ہوں کہ واقعی ہم نے اپنی جوانی میں تہذیب نفس کا کوئی اہتمام کیا؟ پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے, 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں کیا تہذیب نفس کے لیے, تربیت نفس کے لیے ہم نے کوئی اہتمام کیا؟ یہ ایسے ہی لمحے لگے منٹوں میں اور منٹ منٹوں گھنٹوں میں اور اسی طرح سے ایام گزرے چلے جا رہے ہیں. 18 سال کا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, ایام گزر رہے ہیں تیزی سے گزر رہے ہیں. انسان کے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تہذیب نفس نگران. یہ تہذیب نفس سے جو انسان کو کمال عطا کرتی ہے, یہ تہذیب نفس سے جو انسان کو سعادت حقیقی تک پہنچاتی ہے. 124,000 انبیاء کی آمد کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ انسان کو تہذیب نفس سے آراستہ کرو. تہذیب نفس سے آراستہ کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں. غزہ کرم بڑا ہے مسئلہ, جوان آپ دین کی خدمت میں مجبور ہیں, آپ تنظیموں میں کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ تنظیمیں آپ کی تربیت کا باعث ہونی چاہیے, سوء تربیت کا باعث نہیں ہونی چاہیے. یہ جو خدمت کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ ये जो आप तक दाव कर रहे हैं किसी भी एहसान को नहीं कर रहे, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। लिहाजा ये सारी तक दाव अपनी तरबियत के लिए होनी चाहिए। हम दर्श रखवा दें मौलाना साहब को बुला लें, बड़ी दूर से वो बेचारे आ भी जाए, खुद बात चाय पिला रहे होंगे और दूसरे दर्श सुन रहे होंगे। तो मैं जहां था वहां तो वहीं रहा, पब्लिक आगे बढ़ जाती है तंजीमी दोस्त वहीं कम चला जाता, ऐसा है क्या नहीं? चाय जरूर पिलाओ, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चलो 10 दिन से ठीक नहीं हो सकते अस्पताली में, एक दिन आप स्टॉल पर खड़े हो, एक दिन दूसरा बंदा स्टॉल पर खड़ा हो, एक दिन आप स्पेशलिस्ट हो जाए, एक दिन वो स्पेशलिस्ट हो जाए, ताकि बहरहाल की तस्की का सिलसिला जो है वो जारी सारी रहे। दूर दिन मोहम्मद
लेकिन हुसैन की मजलिस के मसाइल का एक जुमला
ہدایت کب آئے گی؟ میں خود سے میں ایک دفعہ گیا انٹیریئر سیل میں تو مجھے ایک نوجوان ملا, جوان بالکل, بلکہ وہ نوجوان 16-17 سال کا نوجوان, وہ میرے ساتھ بہت زیادہ آنا جانا اس کا تھا. تو ایک دفعہ اس نے خود سے قصہ سنایا کہ میں شیعہ کیسے ہوں. کہا کہ میرے گاؤں میں بہت سے لوگ شیعہ تھے, میرے محلے والے شیعہ تھے, لیکن میں نے کبھی تشیعوں کو قبول نہیں کیا. صرف ایک دفعہ میں اپنے شیعہ محلے والوں کے ساتھ ایک مجلس میں گیا, اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں, میں نے وہاں پر فقط ابو الفضل العباس کے مسائل سنے. ان مسائل کو سننے کے بعد ہوئے میرے وجود میں انقلاب آ گیا. اللہ کوئی کتاب نہیں پڑھی اس جوان نے, کوئی مبلغ اس کے پاس نہیں گیا, ایک مسائل میں حضرت عباس اس نوجوان کو منتقل کرتا. کس نے ہدایت دی اس نوجوان کو؟ عزیزوں خدا نے رسول ہدایت تو نہیں دے گا, ہدایت میں کروں گا. تو جس کو چاہے, جس کو پسند کرے ہدایت دے سکتا ہے, نبی نہیں دے سکتا. خدا کہہ رہے کہ میں ہدایت ہوں. لعلک باخر نفسک, کہ نبی آپ دل سوزی میں, آپ محبت جان کو کیا کر رہے ہیں, بھلا رہے ہیں, اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں, آپ رنجیدہ ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ ہدایت کا بڑا اہم نقطہ ایسا نہیں ہے. کوئی مبلغ یہ نہ کہے, کوئی عالم یہ نہ کہے کہ میں نے تمہیں شیعہ کروں, یا اللہ ہے جس نے ہدایت دی, یا اللہ ہے جو میری اور آپ کی آواز پیدا کرتا. میرے پاس کیا ہے؟ یا اللہ ہے جو مطالب ادا کرتا ہے, یا اللہ ہے جو معنی ادا کرتا ہے, یا اللہ ہے جو تمہاری بات میں وزن پیدا کرتا ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ الفاظ اسی کے دیے ہوئے, یہ معنی اس کے دیے ہوئے, یہ مطالب اس کے دیے ہوئے, یہ علم اس سے منسوب ہے. علم ہمارا اپنا, یہ جو مطالعہ کر کے چند کلمے میں نے رٹ لیے یہ بھی میرے اپنے ہیں. عالم تو خدا کی ذات ہے, وہ ایک دل متا کرتا ہے, وہ ایک ہدایت کرتا ہے. گورنر کا سامنے تو عزم محترم, ہدایت مخصوص ہے خدا مدرانا سے, اور گمراہی عرض کیا تھا, گمراہی ہماری طرف سے, ضلالت گمراہی تاریخی ظلمت ہماری طرف سے, اللہ کی طرف سے. اور جہاں بھی ظلمت اور تاریکی کی بات ہوئی یا گمراہی کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی ہے, وہاں پہلے یہ آیا ان اللہ لا یغفر ما ظالمین وما یظلمون بھی الا الفاسقین. دیکھو تم پہلے فسق کرو گے, تم پہلے ظلم کرو گے, پھر اللہ نسبت دے رہا ہے اپنی طرف. جب تم نے خود گراؤنڈ آمادہ کر لیا گمراہی کا, تو پھر خدا نے لکھ دیا کہ ہاں تم گمراہ ہو. خدا نے لکھ دیا کہ تم منحرف ہو, خدا نے لکھ دیا کہ تم کافر و مشرک ہو. یہ زمینہ تم نے فراہم کیا, یہ گراؤنڈ تم نے آمادہ کیا. لہذا حضرت عیسیٰ نے عرض کیا تھا کہ انبیاء الہی وہ ہستیاں ہوتے ہیں کہ جو عقل سے اگلی منزل پر فائز ہوتے ہیں, عقل سے اگلی منزل پر فائز ہوتے ہیں. عقل انسان یعنی ہماری اور آپ کی جو عقلیں ہیں وہ ایک جگہ جا کر رک جاتی ہیں. انبیاء کا علم ہماری عقلوں سے ماورا ہوتا ہے, انبیاء کی عقل ہماری عقلوں سے ماورا ہوتی ہے, انبیاء کا علم اللہ کے علم سے متصل ہوتا ہے. وہ علم جو خدا سے مخصوص ہے, وہ خالق جس نے انسان کو خلق کیا, جس نے اس معاشرے کو خلق کیا, انبیاء اس علم کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. بشر کی تمام احتیاجات کا احاطہ کون کرتا ہے؟ بشر رکھتا ہے؟ نفسی احتیاجات کا بھی احاطہ نہیں رکھتا, کون رکھتا؟ اور آ کر رسول سے کہا کہ تمہارا خدا کہاں ہے, کس کس جگہ پر تمہارا خدا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ میرے خدا کی کوئی جگہ مہیا نہیں ہے, ہر جگہ میرا خدا ہے, ہر جگہ میرا خدا ہے. کہا چلیے یہ بتلائیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کیسا ہے آپ کا خدا, مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات کی, کہا کہ دیکھو یہ کیسا ہونا, یہ کیفیت جو تم سمجھنا چاہتے ہو اللہ کی, یہ کیفیت خود کیا ہے؟ مخلوق ہے. صحیح ہے, کیسا ہونا, کیفیت کا ہونا یہ کیا ہے؟ خود مخلوق ہے. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. تو یاد رکھنا کبھی بھی مخلوق اپنے خالق کی توصیف نہیں کر سکتی, کبھی بھی مخلوق اپنے خالق کی توصیف نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق محدود ہے, اللہ نامحدود ہے. کیسے توصیف کر سکتا ہے ایک بشر چند الفاظ اپنے خالق کے؟ پھر کہا کہ اے محمد تمہاری رسالت پر کیا دلیل ہے, کیسے پہچانو کہ تم پیغمبر ہو, تم اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہو؟ کہا پہچاننا چاہتا ہوں. رسول خاموش ہوتے ہیں. ایک دفعہ اس ذہنی نے دیکھا کہ آس پاس جتنی موجودات تھی سب کی سب موجودات, جتنے شجر حجر جو بھی موجود تھا سب کے سب بولنا شروع ہوئے, اور ایک دفعہ اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ نقل ہوا تھا. لہذا جیسے ہی موجودات نے تصدیق کرنا شروع کی, گواہی دینا شروع کی, وہاں یہ بحریہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پیغمبر کے مد مقابل آتے ہیں لوگ اسی طرح سے آ جاتے ہیں تاریخ میں, بلکہ میں یوں کہوں کہ خود نبی ہونے کا دعویٰ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, خدا ہونے کا دعویٰ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں, ابھی عرض کروں گا, اور نبی ہونے کا دعویٰ بھی بہت کرتے ہیں. ارے لطیفہ ایک ساتھ مشہور ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ دیکھو نبی ہونے کے لیے معجزہ بڑا ضروری ہے. نبی ہونے کی دلیل, ایک بڑی دلیل کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو معجزہ لے کر آئے. اگر معجزہ نہیں لا سکتا وہ دلیل وہ پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا. لہذا نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل خود معجزہ آور ہونا ہے, اس کا معجزہ لے کر آئے. اگر معجزہ دکھا سکتا ہے وہ پیغمبر ہے, اگر معجزہ نہیں دکھا سکتا تو وہ پیغمبر نہیں. کر بتا معجزے وہ والے معجزے نہیں جو ہمارے یہاں معجزے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے کس طرح کا معجزہ. معجزہ وہ ہوتا ہے جو روز روشن کی طرح آشکار ہو. معجزہ کیسے ہوتا ہے؟ روز روشن کی طرح آشکار ہو, سب اس کو دیکھے, اندھا بھی جائے تو اس کو دیکھ سکے اس معجزہ. ہمارے بنا فراق میں معجزہ نظر نہیں آنا. لہذا کہا, دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں. تو کسی نے کہا کہ اچھا تم پیغمبر ہو, تم نبی ہو, تو معجزہ کر کے دکھاؤ. کہا کیا معجزہ کروں؟ کہا کہ مجھے سامنے درخت ہے, اس درخت کو کہو کہ میری طرف آؤ, اگر وہ چل کر تمہارے پاس آ گیا تو میں تمہیں نبی مان لوں گا. کہا یہ کوئی بات نہیں. اب اس نے درخت کو مخاطب کیا اور کہا ہے درخت میرے پاس آ جاؤ. درخت دس سے مسنا ہوا, پھر درخت سے کہا درخت میرے پاس آ جاؤ. درخت ہلنے کے لیے تیار ہے. جب تیسری دفعہ کہا کہ درخت میرے پاس آ جاؤ, اب درخت جب ہلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو ایک دفعہ خود چل کر درخت کے پاس چلا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیسا معجزہ ہے؟ ہم نے کہا کہ درخت کو اپنے پاس بلاؤ, تم خود ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اتنے متوازے ہیں. آپ دیکھیں معجزے اس طرح سے کرتے ہیں. ایک دفعہ تم بن محمد والے لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے نبی کے مقابلے میں نبی کو جھٹلانے والے جنہوں نے اپنے لیے ضلالت اور گمراہی کو قبول کر لیا. کیسے کیسے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. عجیب کام کیا اس نے. ایک شیشی لی, شیشی کے اندر مٹی کو رکھا, تھوڑی سی مٹی ڈالی اور کچھ پانی ڈال دیا. کچھ عرصے اس بوتل کو سنبھال کے رکھا. جب وہ بوتل کچھ عرصے بعد اس نے دیکھی تو اس کے اندر کیا پیدا ہو گیا, جراثیم پیدا ہو گئے, کیڑے مکوڑے اس کے اندر پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ حشرات جو اس کے اندر پیدا ہو گئے. اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں نے ان حشرات کو خلق کیا ہے, اللہ ہو میں نے ان حشرات کو خلق کیا ہے, بس میں ان کا خالق ہوں, بس میں اللہ ہوں, میں رب ہوں, میں خدا ہوں. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا, لوگ بھی بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, لوگ بھی بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں, فوراً سے کسی عاقل جو بظاہر عاقل ہوتا ہے فوراً سے اس کی بات کو بے وقوفی میں سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. لہٰذا کیا ہوا, کہا آئے فرزند رسول کے پاس, امام صادق کے پاس آ کر کہا کہ فرزند رسول. عجیب ماجرا ہوا, فلاں شخص نے ابن درہم اس کا نام تھا, ابن درہم نے خدائی کا دعویٰ کیا. کہا وہ کیسے, کہا کہ ایک شیشی کے اندر اس نے حشرات کو پیدا کیا ہے, بس وہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کیا اس لیے میں خالق ہوں. کہا اچھا, ذرا جا کر اس سے سوال کرنا کہ اگر تم ان حشرات کے خالق ہو, تم نے انہیں خلق کیا ہے, تو ذرا مجھے اس بوتل کے اندر جتنے حشرات خلق کیے ہیں تم نے ان کی تعداد بتا دو, ان کی تعداد بتا دو, اور یہ بھی بتا دو کہ ان میں کتنے نر ہیں, کتنے مادہ ہیں, اور یہ بھی بتلا دو ان کا وزن کیا ہے, اور یہ بھی بتلا دو کہ کیا تم ان مخلوقات کو دیگر مخلوقات میں تبدیل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. چونکہ خالق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مخلوق کو ان کی حیات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. پر جب یہ جواب اس تک پہنچا, ایک دفعہ دروازہ ہو گیا, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, لیکن پھر بھی اپنی خدائی پر اڑا رہا, پھر بھی اپنی خدائی پر اڑا رہا. بس وہاں فرزند رسول نے حکم جاری کیا کہ یہ شخص فقط گمراہ نہیں مرتد ہے اور اس کی سزا موت ہے, لہذا عید الاضحیٰ کے لیے اس کو لٹکا دیا گیا, مار دیا گیا. یہ عجیب خالق ہے, خلق بھی عجیب چیز کی, اور جس چیز کو خلق کیا اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا. تو تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں ظاہر گرام, جو کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور آج کے زمانے میں امامت کا دعویٰ کرتے ہیں. بڑے بڑے امام زمانہ پاکستان کے اندر موجود, نعوذ باللہ, بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں امام زمانہ کے ہم ساتھیوں میں سے, خواص میں سے. ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا, درود بھیجے محمد والے محمد. اب انبیاء کی بعثت کا فائدہ کیا ہے؟ خدا انبیاء کو بھیجتا ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیں روایات کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کی بعثت کا سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انبیاء مذکر ہوتے ہیں, مذکر ہوتے ہیں یعنی یاد دہندہ, یاد کروانے والے, بھولی ہوئی باتوں کو یاد کروانے والے. انبیاء انبیاء کی بنیادی صفت ہے. لہذا دیکھیے قرآن مجید میں کبھی ان کو مذکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی نذیر کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. وَإِن مِّن أُمَّتِ إِلَّا وَخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ایک ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ڈرانے کے لیے آتا ہے، غافل انسانوں کو ڈرانے کے لیے آتا ہے. لہذا ازان گرامی ہر امت میں ایک ڈرانے والا موجود ہے. اور محمد والے انبیاء امتوں میں کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ لوگوں کو بھولا ہوا سزا یاد کروانے کے لیے جاتے ہیں. پہلا فائدہ انبیاء کا یہ ہے کہ وہ جو انسان ہم نے عالم زر میں اللہ سے بنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کریں. یہ میثاق ہم نے اپنے اللہ سے عالم زر میں مانا. انبیاء آتے ہیں تاکہ اس میثاق کی تجدید کریں، لوگوں کو یاد دلائیں کہ تم نے عالم زر میں یہ میثاق باندھا تھا، بھول مت جانا. دوسرا، تمہاری فطرت خدا ہے، اس فطرت کو زندہ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. یہ بنیادی صفت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نہج البلاغہ میں انبیاء کی صفت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں، لیستادوہم میثاق فطرت ہی. انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ ان کی فطرت کے اندر جو میثاق خدا موجود ہے اسے ابھار سکیں، لوگوں کو بیان کر سکیں کہ تم نے ایک میثاق باندھا تھا، تم نے ایک معاہدہ کیا تھا خدا کے عالم سے. انبیاء اسی لیے آئے ہیں، یہ سارے میثاق کا فکر دے. اور کیا، اور کیا کریں؟ اور بھولی ہوئی اللہ کی نعمتوں کو ان کو یاد کرواؤ، اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کریں. یہ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا. علی ابن ابی طالب نے جو بلاغت میں فرمایا تھا کہ محمد والے محمد حسن گرامی، بنیادی ترین صفت انبیاء کی اور بنیادی ترین فائدہ انبیاء کا وہ کیا ہے؟ تذکر دینا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کو حکم کہ ذکر کریں، لوگوں کو یاد کرائیں. لوگ بھول جاتے ہیں، انسان نسیاں سے ہے نا، انسان بھولنے والا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے. جیسے اس کو یاد دہانی کروانی پڑ، یہ نماز کیا ہے یاد دہانی، یہ مجلس ادا کیا ہے یاد دہانی. تو یار سال آپ کوئی رٹے رٹائے مسائل سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں ہر سال وہی مسائل پڑے جاتے ہیں. تو کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا نفس غافل ہو جاتا ہے. تو اس نفس کو کی تجدید کے لیے، اس کے احیاء کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے بار بار اس کی تکرار ضروری ہے. لہٰذا یہ نماز کیا ہے؟ ایک ہی نماز بار بار پڑھے جا رہے ہیں، ہر روز نماز ظہر پڑھتے ہیں، ہر روز نماز عصر پڑھتے ہیں، ہر روز نماز فجر پڑھتے ہیں. کیوں بار بار یہ اللہ اکبر کیوں؟ بار بار ذوال الحمد کیوں؟ بار بار سبحان اللہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھو انسان، تم دنیا کی آلودگی میں گرفتار ہو کے غافل ہو جاتے ہو. یہ نماز کا وقت جب آتا ہے تو تم بیدار ہو جاتے ہو. نماز تمہیں بیدار کرتی ہے، یہ مجلس ادا تمہیں بیدار کرتی ہے. جب دل گناہ کر کر کے تاریخ ہونے لگے، جب جذبے دنیاوی محبت اور دنیاوی آلودگی کی بدولت ٹھنڈے ہونے لگے، تو وہاں ہر سال ہماری محرم آ کر آپ کے اندر ایک حرارت پیدا کر دیتا، آپ کے اندر ایک بیداری کی لہر دوڑا دیتا ہے. محرم انسان کو بیدار کرتا ہے. پہلا فائدہ انبیاء کا، फितरत को जिंदा करना, भूले हुए सबक को याद कराना, और मखसूस अंदाज़ हमें खाना पीना तो याद ही रह जाए। कोई आज तक ऐसा है इंसान जिसको खाना पीना भूल गया हो? कोई ऐसा पागल भी होगा तो बेचारे को भूख लगी, ठीक है ना, दीवाना मजनून भी होगा तो खाना खाना ही भूलेगा, शायद ही कोई दुनिया में ऐसा पागल हो खाना खाना भूल जाए। वाइला आपको कहीं नहीं मिलेगा कि पागल भी खाने से कहूंगा नहीं, वो भी भूखा होता है बेचारा। हो आप देखेंगे जाहिरी चीजों में इंसान अपनी एहतियात को समझता है, तर्क करता है, लेकिन मानवीय उम्र, रूहानी उम्र ऐसी उम्र है कि आप आमतौर पर उससे गाफिल हो, आप उसकी एहतियात को तर्क नहीं कर पाते। बाद पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, नमाज नहीं पढ़ते हो। अभी माय नमाज नहीं आ रही जो गुजरा है, कितने ऐसे लोगों को देखा है, इतनी बदबस्ती है। मुसलमान हो के हड्डे कट्टे हो के जवान हो के इंसान रोजाना रखे तो बदनसीबी है या नहीं? खुदा ने माया रमजान में आपको इस आदत से आजाद करवाना चाहता, खुदा आपको बसना चाहता। वो शैतान को जकड़ दिया गया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए, फिर भी इंसान इतना बदबخت है कि खुद से जाके जन्नत का दरवाजा अपने लिए बंद कर देगा, जहन्नुम का दरवाजा खोल देगा। वो रस्सियां जो शैतान को बांधती गई थी अपने शैतान को खुद ही जाके खोल देता। इतनी बड़ी बदबخت है एक इंसान। लिहाजा जाहिर है पहला फायदा अंबिया की आमद का, बेसत का और रिसालत का तज़क्कुर है। कब तुम भेजे मोहम्मद, इससे बेहतर अंदाज से खबर तुम अंबिया की बेसत का एक बुनियादी फायदा तज़क्कुर, याद दहानी और फितरत को जिंदा करना। और अंबिया क्यों आए? अंबिया की बेसत का एक और बुनियादी फायदा क्या है? वो न सिर्फ इंसान की उखरवी जिंदगी को कामिल करने के लिए आए हैं, नजात देने के लिए आए हैं, बल्कि अगर मौका मिला तो दुनिया में भी हुकूमत कायम करने के लिए आए। ऐसी हुकूमत तो आदिलाना हुकूमत, जैसे हजरत सुलेमान की हुकूमत, ऐसी हुकूमत जैसे कि हजरत यूसुफ की हुकूमत। आजकल तो आपने सीरियल बन गए हजरत यूसुफ पर, आपने देखा कि किस तरह से हजरत यूसुफ ने अपने रियाया को किस तरह से उन्होंने फायदा पहुंचाया अपनी हुकूमत के जरिए से। ये भी बहुत बुनियादी फायदा, बहुत बुनियादी फायदा है। लिहाजा अंबिया का एक बुनियादी मकसद एक आदलाना हुकूमत का कयाम है, आदलाना हुकूमत का कयाम। वलकद अरसलना रुसलना बिलबैनात وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو ارسال کیا ہے، کس وجہ سے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے ان کو نشانیاں اور بینات اور معجزات دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ کیا کرے رسولنا بالبینات، تاکہ لوگوں کو آمادہ کر سکے کہ وہ ایک عادلانہ حکومت کا قیام کر سکے، عادلانہ حکومت کا قیام کر سکے۔ یہ بھی ایک بنیادی فائدہ ہے کہ حکومت ناسو بالقسط، لوگ قیام کریں، لوگ آمادہ ہوں، کس کے لیے؟ ایک عادلانہ حکومت کے لیے۔ آج ہماری تو سیاست شجر ممنوع ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیاست میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، حکومت سے شیعوں پر کیا سروکار؟ بھائی بہت بڑا سروکار ہے، بہت بڑا سروکار ہے۔ اس حکومت پر اگر کسی کا حق ہے علی کے ماننے والوں کا حق ہے. جب علی جیسی حکومت کو اس مملکت کے اندر قائم کر سکتے ہیں ایک عادلانہ حکومت, ایسی حکومت جس میں مظلوموں کو, محروموں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں, ایسی حکومت کہ جس حکومت کا حاکم علی ابن ابی طالب جیسا ظالم انسان, علی ابن ابی طالب جیسا پاک و طاہر انسان ہو. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے سمجھنا. انبیاء علیہ السلام کی آمد اور بعثت کا ایک بنیادی ترین فائدہ ایک عادلانہ حکومت کا قیام ہے. البتہ اگر لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں, فرعین اور نمرود جیسے لوگ رکاوٹ نہ ڈالیں. ایک بدل بھیجے محمد والے محمد یہ بہت بنیادی ہے. اس کا اگلا مطلب کیا ہے, میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اگلا مطلب کیا ہے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء جو آئے, بحث ہو رہی ہے ہمارے نبوت کے حوالے سے, انبیاء جو آئے بظاہر سب کے سب ایشیا میں آئے, ٹھیک ہے, سب کے سب عربوں میں نازل ہوئے بظاہر ایشیا میں آئے, تو یہ کیا ماجرا ہے کہ انبیاء سب کے سب ایشیا میں ہیں, باقی یورپینس کا کیا ہوا, افریقنس کا کیا ہوا, وہاں تو نبی گیا ہے. شو یہ کیا جا رہا ہے, تاریخ بظاہر ہمیں اسی طرح سے سمجھ میں آتی, لیکن دیکھیں یاد رکھیں اس بات کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے, لقد ارسلنا رسلنا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا, کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے, اور خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں پر ایک نذیر نہ بھیجا ہو, ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. لہذا قرآن کی روح سے یہ ثابت ہے کہ چاہے ایشیا ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے افریقہ ہو, کوئی بھی جگہ ہو جہاں بھی انسان پایا جاتا ہے وہاں پر ایک نبی ضرور گیا ہے. لہذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو اب ایسا نہیں کہ بعض لوگ ہدایت سے محروم بھی رہ گئے, ایسا بھی ہے نا تاریخ میں, بہت سے لوگ بہت سی اقوام ہدایت سے محروم بھی رہ گئے. تو ایک سوال اور یہاں کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ادھر ادھر بھیجے محمد والے, جس میں ہمارے 20 کے قریب مومنین زخمی ہیں, اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ زخمیوں کے لیے خون کی ضرورت ہے. لہذا اس مجلس کو مختصر کرتے ہوئے چند جملے مسائل کے, اور آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ سب ان زخمیوں کی مدد کے لیے جو جو خون دے سکتا ہے, آپ خان ہاسپٹل پہنچ کر خون کے عطیات میں, اور بہرحال یہ واقعہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یقیناً دشمن کے لیے مضمون مقاصد کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے. ہم یہاں پر آئے ہیں اپنا اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر آ رہے ہیں. جب ہم مجلس حسین میں آتے ہیں تو اپنا سر حسین کو گروی رکھ کر آتے ہیں. یہ جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں جذبہ شہادت کے ساتھ, یہ سارے جوان آئے ہیں حسین ابن علی کے مکتب کی نصرت کے لیے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حسین ابن علی کے غلام میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے.
نعرہ
حیدری, وہاں پر آپ اگر آج ایک بم دھماتا اور یہ دہشت گردی اس مجلس کو روکنے کے لیے, تو کل انشاءاللہ آپ نے خود بھی آنا ہے اور اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو بھی لے کر آنا ہے. اسی مجلس کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی آزادی کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دشمن کی یہ بھول ہے کہ بم دھماکوں کے ذریعے سے, ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے وہ ہمارے شیعوں کے دلوں میں خوف بٹھا دے گا. شیعہ نے حضرت کر رہا, ڈرنا نہیں ہے. یہ حسین ابن علی سے کیے ہوئے عہد کی بازداری کا وقت ہے. حسین ابن علی تم سے اگر خون مانگتا ہے, حسین ابن علی اگر تم سے جان مانگتا ہے, اے حسین ابن علی ہماری جان حاضر ہے. اے حسین ابن علی ہماری ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جانے آپ کے قدموں کے اوپر بچھاوت ہے. بس محترم زیادہ وقت نہیں لیتا میں آپ کا, دیکھیں کہ کیا صورت حال ہوگی. دو جملے مسائل کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. دعا کو خدا بے حد شہدا کربلا, خدا ہمارے زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے, دشمنوں کو نابود فرمائے. بس عزیزوں شہدا کربلا میں سے ایک اس شہید کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جسے آپ اپنے حبیب ابن مظاہر کے نام سے یاد کرتے ہیں. حسین کربلا پہنچ گئے اور کربلا پہنچ کر حسین نے حبیب ابن مظاہر کو ایک نامہ لکھا, من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد آگاہ مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ نامہ لکھا ہے. حسین اپنے بچپن کے دوست حبیب کو بس نامہ لے کر اب کوفے پہنچا, حبیب کی خدمت میں گیا. ایک دفعہ حبیب نے اس نامے کو دیکھا, پڑھا, آنکھوں سے لگایا, چوما, اور اس کے بعد یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حبیب کو حسین نے بلایا ہے. عزیزوں جب لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ حبیب اب کیا ارادہ ہے, حبیب کہتا ہے کہ میرا کوئی کربلا جانے کا ارادہ نہیں, عطیہ کرتا ہے, زوجہ کو پتہ چلتا ہے. زوجہ کہتی ہے کہ کیا فرزند رسول کی نصرت ملے نہیں جاؤ گی. حبیب کہتا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, عبید اللہ ابن زیاد میرا گھر بھی مسمار کر دے گا. بس جیسے ہی بہانے بنانے لگتا ہے, ایک دفعہ حبیب کی زوجہ اپنے سر سے چادر اتار کر حبیب کے سر پہ رکھ دیتی ہے, حبیب تم گھر میں بیٹھو, میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے خود جاؤں گا, میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے خود جاؤں گی. سلام ہمارا ان ماؤں اور بہنوں پر کہ جو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کی ابتدا میں میدان شہادت کو نہیں چھوڑتی, اپنے بچوں کو شہادت کے میدان میں جانے سے نہیں روکتی. بس عزیزوں جب یہ جملہ سنا, ایک دفعہ حبیب نے کہا زوجہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, کہاں ہے میری شمشیر؟ شمشیر لائی گئی. حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے, اپنے غلام سے کہتا ہے غلام میرا گھوڑا لے کر کوفے کے باہر چلا جائے, کچھ دیر کے بعد میں آ جاؤں گا. اب جو غلام کوفے کے باہر جاتا ہے کیا دیکھتا ہے حبیب ابن مظاہر کہ غلام جو ہے گھوڑے کو پیار کرتا جاتا ہے اور ایک عجیب جملہ کہتا جاتا ہے کہ دیکھ میرا مولا نہیں آیا, میرا آقا نہیں آیا, دیکھ اگر میرا مولا نہیں آیا کچھ دیر تک تو میں تجھ پر سوال ہوں گا اور فرزند رسول اللہ کی نصرت کے لیے جاؤں گا. بس یہ جملہ سننا تھا کہ حبیب نے ایک عجیب بات کی, کہا کہ یا اللہ عجیب ماجرا ہے کہ کلی زادے تو حسین کی نصرت کے لیے نکلے لیکن آزاد لوگوں کو توفیق نہ ہو فرزند رسول کی نصرت کرے. کہا غلام تجھے آزاد کیا, جب تجھے آزاد کیا غلام قدموں میں پڑ گیا, کہا کہ آقا مشکل وقت میں آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں, جب اجر و ثواب لینے کا وقت ہے آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. الغرض حبیب ابن مظاہر کربلا کا رخ اختیار کرتے ہیں, حسین اور ان کے اصحاب دور سے دیکھ رہے ہیں, لرد و گرد و غبار اڑ رہا ہے. حسین نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے. ارے گل پر میرا پاس جاؤ اور جا کر میرے دوست کو کا استقبال کرو. علی اکبر بھی جاتے ہیں, عباس بھی جاتے ہیں اور محمد بھی جاتے ہیں, بنی ہاشم کے
ہے حبیب ابن مظاہر کو جناب سامی زہر کا سلام پہنچایا، حبیب گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں،